بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 9 کی تلاوت کی گئی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب احمد میرزادے نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا بھر میں عید غدیر کا جشن انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے ایران کو اپنے ملک کا اہم ترین شریک قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان کے کسی عمل یا اقدام کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باعث ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور نائجیریا کی اسلامی تحریک کے بانی اور مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی کو 6 برس کے بعد جیل سے رہائی کا حکم مل گیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا بھر میں عید غدیر کا جشن انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کورونا پروٹوکول اور محکمہ صحت کی خصوصی ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جشن کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں اور ریڈیو اور ٹی وی سے خصوصی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ مساجد اور امام بارگاہوں کے ساتھ ساتھ اہم شاہراہوں اور عمارتوں کو سجایا گیا ہے اور چراغاں بھی کیا گیا ہے۔ نجف اشرف میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مقدس، کربلا معلی میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام، اور مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام، اور قم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، نیز شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مقدس روزوں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی ملک کے چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں جشن عید غدیر انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور جگہ جگہ محفلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انقلاب یمن کے سیکرٹری جنرل عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ سامراج کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کا واحد طریقہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انقلاب یمن کے سیکرٹری جنرل عبد الملک الحوثی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرکردگی میں سامراجی طاقتیں امت مسلمہ پر تسلط جمانے کی کوشش کر رہی ہیں، کہا کہ ان کے نفوذ کا طریقہ بحران و بدامنی پھیلانا اور مسائل و مشکلات پیدا کرنا، نیز ثقافتی مسائل کھڑے کرنا ہے۔ انہوں نے مختلف طرح کے فتنے و فساد اور مسائل کے مقابلے میں ولایت کو امت مسلمہ کی حمایت و مدد کے لیے ضروری قرار دیا اور کہا کہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ اغیار امت مسلمہ پر مسلط ہو سکیں۔ انقلاب یمن کے سیکرٹری جنرل عبد الملک الحوثی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا مقصد راہ حق و حقیقت اور ہدایت الہی کی طرف بڑھنا اور جہالت و گمراہی سے دوری اختیار کرتے ہوئے حقیقی دین اسلام کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے۔ جشن عید غدیر کے موقع پر ایران میں مغربی ایشیا کی سب سے بلند سرنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تہران سے ملک کے شمالی علاقوں کو ملانے والی 6.5 کلومیٹر طویل اس سرنگ کا افتتاح صدر حسن روحانی نے آج عید غدیر کے موقع پر ایک آن لائن تقریب کے دوران کیا۔ تہران شمال ایکسپریس وے کے سیکٹر 1 کو سیکٹر 3 سے جوڑنے والی یہ سرنگ مغربی ایشیا کی سب سے بلند سرنگ شمار ہوتی ہے اور یہ 2400 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس سرنگ کے افتتاح سے روڈ سیفٹی میں اضافہ، پیٹرول کی بچت اور تہران سے ملک کے شمالی علاقوں کے سفر میں 45 منٹ کی کمی واقع ہوگی۔ شام کے صدر بشار اسد نے ایران کو اپنے ملک کا اہم ترین شریک قرار دیا ہے۔ دمشق میں ایرانی پارلیمنٹ، مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور ان کے ہمراہ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے صدر بشار اسد کا کہنا تھا کہ ایران شام کا اہم ترین پارٹنر ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دونوں کا تعاون مثبت نتائج کا حامل رہا ہے۔ شام کے صدر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران شروع ہی سے شامی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور تمام میدانوں میں اس نے ہمیں مدد فراہم کی ہے۔ صدر بشار اسد نے کہا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے تمام علاقوں کی آزادی تک دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدر بشار اسد نے کہا کہ شام اور ایران میں حالیہ دنوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج اور ان میں شرکت سے ثابت ہو گیا کہ عوامی عزم کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ ایرانی پارلیمنٹ، مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے بھی اس موقع پر کہا کہ شام اور ایران میں ہونے والے حالیہ انتخابات اس بات کا ثبوت ہیں کہ دونوں ملکوں کے خلاف عالمی دباؤ ناکام رہا ہے۔ شام کے صدر اور ایران کے اسپیکر نے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون کے نئے میدانوں کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے کردار پر بھی زور دیا اور کہا کہ اس طرح کے تعاون سے دونوں ملکوں کے عوام کی معاشی جنگ اور پابندیوں سے مقابلے میں مدد ملے گی۔ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے شام کے وزیر خارجہ محمد فیصل مقداد سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا ملک طالبان کے کسی عمل یا اقدام کا ذمہ دار نہیں ہے اور اسے بحران افغانستان کا ذمہ دار ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ افغان یوتھ فورم اور میڈیا کے نمائندہ وفود سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم طالبان کے کسی عمل کے ذمہ دار ہیں، نہ ہی ہم ان کے ترجمان ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ طالبان کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم طالبان کے ترجمان بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان رہنماؤں کا پاکستان کو افغان بحران کا ذمہ دار ٹھہرانا انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ پاکستان دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان خانہ جنگی کے اثرات پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ظاہر ہوں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد نے پہلے امریکہ اور پھر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے سخت جد و جہد کی، اور ہماری پالیسی ہے کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وزیراعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان رہنماؤں کی جانب سے اسلام آباد پر طالبان کی حمایت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، جس کی پاکستانی عہدیداروں نے بارہا تردید کی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں اپوزیشن کے احتجاج کے باعث ہنگامہ آرائے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ آج بھی دونوں ایوانوں میں اپوزیشن اراکین نے پیگاسس جاسوسی معاملہ، کسانوں کے مسائل اور کورونا وبا میں حکومت کی کارکردگی کے معاملات پر شدید ہنگامہ کیا، جس کے باعث ایوان بالا راجیہ سبھا کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں بھی اپوزیشن ارکان نے انہیں معاملات پر حکومت سے جواب طلب کیا اور ہنگامہ کیا۔ سہونی حکومت کے پیگاسس جاسوسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہندوستان کی سینکڑوں شخصیات کی جاسوسی کیے جانے کے معاملے پر اپوزیشن حکومت سے جواب طلب کر رہی ہے، لیکن حکومت اس معاملے پر کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایوان زیریں لوک سبھا کے ممبر اور کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے پارلیمنٹ نہیں چلنے دینے کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ ایوان میں کسان، مہنگائی اور پیگاسس پر بات ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں وقت ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جمہوریت کی بنیاد ہے اور اس میں عوامی مفادات پر بات ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے اور 43,500 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بدھ اور جمعرات کے درمیان 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 43,509 معاملات سامنے آئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی کل تعداد 3,15,28,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ اور جمعرات کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا سے 640 مریض جان کی بازی ہار گئے، اور یوں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 4,22,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک 47,07,00,000 سے زیادہ لوگوں کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس درمیان جنوبی ریاست کیرل میں کورونا کے نئے معاملات میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے، اور ریاستی حکومت نے ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ افغانستان میں فوج اور طالبان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ افغانستان سے موصول خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں دونوں فریقوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور دونوں ہی جانب سے اپنی اپنی کامیابیوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس درمیان طالبان نے مشرقی صوبے ننگرہار میں ایک فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 8 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ طالبان کے اس حملے میں 3 افغان فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات بے سود رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے کافی توقعات وابستہ تھیں، لیکن ہمیں جس طرح سے توقع تھی اس طرح سے امن کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امن کے عمل میں ناکامی کا ذمہ دار امریکہ ہے، جو افغانستان میں اپنی شکست کا بدلہ دوسرے طریقوں سے لینا چاہتا ہے۔ نائجیریا کی اسلامی تحریک کے بانی اور مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ ابراہیم زکی کو 6 برس کے بعد جیل سے رہائی کا حکم مل گیا ہے۔ نائجیریا کے صوبے کادونا کی اعلی عدالت نے آیت اللہ شیخ زکزکی اور ان کی اہلیہ کو سبھی الزامات سے بری کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ مختلف میڈیا رپورٹوں میں ان کی رہائی کی تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں۔ آیت اللہ شیخ زکزکی کے دفتر نے بھی کادونا کی اعلی عدالت کے فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ عدالت نے بالآخر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ شیخ زکزکی اور ان کی اہلیہ پر حکومت کے ذریعے لگائے گئے سارے الزامات غلط اور بے بنیاد تھے۔ پچھلے مہینوں کے دوران آیت اللہ شیخ زکزکی کی رہائی کے حق میں نائجیریا کے مختلف شہروں، بالخصوص دارالحکومت ابوجا میں مظاہرے ہوتے رہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کے قریب راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔ سومریا نیوز ایجنسی نے عراق کے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے اطراف کے علاقے پر کیٹیوشا راکٹ داغے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دفاعی میزائل سسٹم اس حملے کو نہیں روک سکا اور میزائل کے ٹکڑے گھروں اور گاڑیوں پر جا کر لگے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور عراق کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کے چوتھے دور کے بعد اس قسم کا ہونے والا یہ پہلا حملہ ہے۔ ان مذاکرات کے بعد عراق کی مختلف استقامتی تنظیموں اور گروپوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق میں غاصب امریکی فوجیوں کی کسی بھی عنوان سے موجودگی کے خلاف ہیں، اور امریکی فوجی اگر عراق میں باقی رہتے ہیں تو ان پر حملہ کیا جائے گا۔ عراق کے ان گروپوں کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ عراق سے فوجی انخلا نہیں کرے گا ان کا مشن بھی جاری رہے گا۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران یمن کے مختلف صوبوں کے رہائشی علاقوں پر جارحانہ حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند گھنٹے کے دوران سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبوں معارب، البیضہ، الجوف اور سادا کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے البیضہ کے ناتے علاقے پر 3 بار اور صوبے الجوف کے 2 علاقوں پر 4 بار اور شمالی یمن کے صوبے سادا کے الظاہر شہر پر 7 مرتبہ گولہ باری کی، نیز عام شہریوں کو نقصان پہنچایا۔ دریاسنا سعودی اتحاد نے صوبے الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 204 بار خلاف ورزی کی ہے۔ مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں نے مسجد الاقصیٰ کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ انتہا پسند صہیونیوں نے اسرائیلی فوجیوں کی حمایت سے ایک بار پھر مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق دسیوں انتہا پسند صہیونیوں نے صہیونی فوجیوں کی سرپرستی اور حمایت سے مسجد الاقصیٰ پر دھاوا بول دیا۔ اسلامی شعائر اور مقدسات کے خلاف نعرے لگائے اور مسجد کے صحن میں بھی حملہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع رسول 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 يا وفي العهد وذممي وحميد السعي وشيمي أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 رحيم
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ۔ اور دعائے کمیل کے ایک اقتباس اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بعض دیگر پہلوؤں اور شاگردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی کوششوں کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسلامی اصول و اقدار کی مخالفت کا آغاز اس وقت سے ہوا کہ جب اسلامی معاشرے کی باگ �ڈور مغرور و متکبر اور نااہل افراد کے ہاتھوں میں آ گئی۔ افسوس کہ اس کی وجہ سے ایسے انحرافات معاشرے میں رونما ہوئے کہ جو طول تاریخ میں جاری رہے اور اس کے برے اثرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بدترین اثر آل سعود حکومت کے قالب میں فرقہ وہابیت کا برسر اقتدار آنا ہے۔ ان عناصر نے اسی نقطۂ نظر سے 1216 ہجری قمری میں ایک لشکر کو مسلح کیا اور عراق روانہ کر دیا۔ پہلے تو اس لشکر نے کربلا کا محاصرہ کر لیا اور پھر نجف کی طرف چل پڑے اور حرم مطہر حضرت علی علیہ السلام کے تقریباً 5,000 زائرین کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، کہ جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی تھے۔ پھر انہوں نے حرم کو تباہ کیا، زری کو اکھاڑ پھینکا، قیمتی اشیاء کو ہڑپ لیا، لکڑی کے دروازوں کو جلا دیا
اور اپنے گھوڑوں کو نجف میں داخل کر دیا اور آخر میں عیش و نوش میں مصروف ہو گئے۔ داعش نے بھی آل سعود کی اسی پالیسی کے دامن میں جنم لیا اور اس نے گزشتہ چند برسوں کے دوران بہت سے مقدس دینی اور تاریخی مقامات کو تباہ و برباد کر دیا اور ہر قسم کی جارحیت کا مرتکب ہوا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آل سعود کی پالیسیاں بھی اموی خاندان کی مقدسات کو نابود کرنے کی پالیسیوں کا تسلسل ہیں، جس طرح سے کہ اموی خاندان نور خدا کو فراموش کرنے کے در پہ تھے، آل سعود بھی عالمی استکبار، خاص طور پر امریکہ اور صہیونزم کی حمایت سے انتہائی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقی اسلام کا چہرہ مسخ کرنے اور نور اسلام کو خاموش کرنے کے در پہ ہے۔ لیکن عالم اسلام کا موجودہ دور اور امام سجاد علیہ السلام کے دور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے کے فریب خوردہ یا منافق افراد کے برخلاف اس وقت اسلامی قومیں متحد صفے تشکیل دے کر اور عزم راسخ کے ساتھ دشمنوں کی سازشوں اور پروپیگنڈوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور حقیقی اسلام کی پاسداری کر رہے ہیں اور جہل و تشدد پر مبنی امریکی اسلام کے خلاف نبرد آزما ہے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اس کا امکان نہیں پایا جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ مدینے اور مکے میں ہمارے حتیٰ 20 حقیقی دوست اور فداکار بھی نہیں ہیں۔ سامعین، اس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام کے سامنے سب سے بہترین آپشن لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو حقیقی قرآنی اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا تھا، کہ جس میں رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خاص طور پر امویوں کی حکومت کے دور میں وسیع پیمانے پر انحرافات پیدا کیے گئے تھے۔ عالم تشیع کے ایک ممتاز عالم شیخ طوسی معروف کتاب رجال میں امام سجاد علیہ السلام کے ایسے 100 افراد کا نام ذکر کرتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے مکتب کے تربیت یافتہ تھے اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور اس کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، کہ جن میں 3 کے نام ہم یہاں بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے مکتب کے پرورش یافتہ افراد میں سے ایک سعید ابن مسیب تھے۔ امام علیہ السلام خود سعید ابن مسیب کے بارے میں فرماتے ہیں، سعید صدر اسلام میں حقیقی معارف اسلامی کے سب سے زیادہ جاننے والے عالم و دانا اور اپنے زمانے میں گہری فہم و ادراک اور دوراندیشی کے سبب سب سے زیادہ روشن خیال تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کے مکتب کے تربیت یافتہ ایک اور شاگرد ابو حمزہ صومالی تھے، کہ جن کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ابو حمزہ اپنے زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سلمان کی مانند تھے۔ ابو حمزہ صومالی کے جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے بعد امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ بھی درک کیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی ہے کہ جو ماہ رمضان میں وقت سحر پڑھی جاتی ہے اور دعائے ابو حمزہ صومالی سے مشہور ہے۔ سامعین، ایک اور شخصیت کے جس نے امام سجاد علیہ السلام کے وجود بابرکت سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا، سعید ابن جبیر تھے، کہ جو علمی لحاظ سے ایک خاص شہرت اور مقام و منزلت کے حامل تھے اور صاحبان نظر افراد کہتے تھے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں کہ جسے ان کے وسیع علم و دانش کی ضرورت نہ ہو۔ وہ علم و دانش میں بے پناہ صلاحیت رکھنے کے ساتھ ہی بے مثل شجاعت بھی رکھتے تھے اور امام سجاد علیہ السلام سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ خونخوار اور ظالم حجاج ابن یوسف ثقفی نے، کہ جسے امام سجاد علیہ السلام اور سعید ابن جبیر کے باہمی تعلقات کے بارے میں معلوم تھا، حکم دیا کہ جبیر کو گرفتار کر کے دربار میں لایا جائے۔ حجاج نے جبیر کے ساتھ مناظرہ اور جدال کیا اور اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کے ہر سوال کے جواب میں جبیر عالمانہ اور محکم جواب دے رہے ہیں تو اسے غصہ آ گیا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ سامعین، حکومت کے خلاف جد و جہد کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی ایک اور حکمت عملی دعا سے استفادہ تھا کہ جسے مومن کے ہتھیار کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، اور اسلام کی تربیتی ثقافت میں دعا عبادتوں کی روح اور مغز شمار ہوتی ہے، کیونکہ دعا خالق ہستی سے انسان کے رابطے کا ذریعہ ہے۔ دعا سخت و دشوار حالات میں انسان کی روح کے سکون کا ذریعہ ہے، اور اسلامی و انسانی اقدار مخالف اقدامات کے خاتمے اور اس کے رشد و کمال میں بنیادی کردار کی حامل ہے۔ دعا اسی طرح ایسی ذمہ داریوں کے خطوط کا تعین کرنے والی ہے کہ جو خدا پسند انسانوں کے کاندھوں پر عائد کی گئی ہیں، اور انسانوں کو تعطل سے نجات دلاتی ہے۔ انہی نظریات کی بنیاد پر امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے معنوی ہتھیار سے زیادہ استفادہ کیا ہے، اور صحیفہ سجادیہ جیسی گرا بہا میراث بطور یادگار چھوڑی ہے۔ اہل سنت کے بزرگ عالم دین اور حکیم و فاضل اور تفسیر قرآن الجواہر کے مؤلف طنطاوی کو جب حوزہ علمیہ قم کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کی جانب سے صحیفہ کاملہ کا ایک نسخہ بھیجا گیا تو طنطاوی نے دعا کی اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس کے بارے میں لکھا، میں نے کتاب کو احترام سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے بالکل منفرد پایا۔ یہ کتاب ایسے علوم و معارف اور حکمتوں پر مشتمل ہے کہ جو اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ حق تو یہ ہے کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ اب تک ہم خاندان نبوت و اہل بیت کی اس گرا بہا میراث سے دور تھے۔ میں نے اس کا جتنا زیادہ مطالعہ کیا اور اس میں دقت کی، دیکھا کہ یہ مخلوق کے کلام سے بالا تر اور خالق کے کلام سے کم تر ہے۔ واقعی میں کیا گرا قدر کتاب ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی اہمیت و منزلت کے بارے میں بس یہی کافی ہے کہ عالم اسلام کے ممتاز علماء و مفکرین اور دانشوروں کی جانب سے تقریباً 70 شرحیں لکھی جا چکی ہیں، اور دانشوروں اور مترجمین نے اس کے ترجمے بھی مختلف زبانوں میں کیے ہیں۔ چنانچہ فارسی، انگریزی، فرانسیسی، روسی، اردو، ترکی اور دیگر زبانوں میں اب تک ترجمے انجام پا چکے ہیں۔ قابل غور ہے کہ قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد علمی و اسلامی مراکز میں صحیفہ سجادیہ کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اپنے الہی و سیاسی وصیت نامے میں قرآن سائد اور زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا ہے، اور بعض نے اس کا انجیل کی تعلیمات سے موازنہ کیا ہے اور اسے انجیل اہل بیت کا نام دیا ہے، جبکہ اسے اخت القرآن بھی کہا گیا ہے۔ سامعین، صحیفہ سجادیہ کی ایک اور ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دعائیں انسان کے وجود کی گہرائی میں خدا پر عقیدے کی روح کو مستحکم کرتی ہیں، اور خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ پل ہیں۔ مثال کے لیے آپ کی توجہ اس گرا قدر کتاب کی 8ویں دعا کی جانب مبذول کرا رہے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام ذات اقدس الہی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، لالچ کے ہیجان، غضب کی شدت، حسد کے غلبے، صبر کی کمزوری، قناعت کی قلت، اخلاق کی ابتری، خواہشات کے دباؤ، تعصب کی حاکمیت، خواہشات نفسانی کی اتباع، ہدایت کی مخالفت، غفلت کی نیند، تکلف پسندی، حق پر باطل کے مقدم کرنے، گناہوں پر اصرار کرنے، معصیت کو معمولی خیال کرنے، اطاعت کو تکلیف دہ تصور کرنے، دولت مندوں سے مقابلہ کرنے، غریبوں کو ذلیل کرنے، زیر دستوں کے ساتھ بدترین سلوک کرنے، نیک برتاؤ کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے، ظالم کی مدد کرنے اور مظلوم کو نظر انداز کرنے سے۔ صحیفہ سجادیہ کی ایک اہم ترین دعا کے جس پر علماء علم اخلاق اور ماہرین تعلیم و تربیت نے توجہ دی ہے، صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے کہ جو مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی متعدد شرحیں علماء نے تحریر کی ہیں۔ اس دعا کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے: بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت فرما، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے، اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت، اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پایہ تک بلند کر دے۔ ان کلمات میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام درگاہ الہی میں ایمان، یقین، نیت و عمل کی اعلیٰ ترین سطح کی درخواست کر رہے ہیں، اور انسانوں کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں تاکہ وہ کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکیں اور انہی بنیادوں پر قدم بڑھائیں۔ بالکل اسی طرح کے جیسے کھو پیماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی کو فتح کر لیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک اور گرانبہا میراث جو بطور یادگار باقی رہ گئی ہے، رسالہ حقوق ہے۔ رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام کی ایک طولانی حدیث ہے جس میں انسان کے ذمہ 50 حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ ان حقوق میں خدا کا حق، انسان کے بدن کے اعضاء کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، نیز نماز، روزہ اور صدقے کے حقوق شامل ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تحریری اور زبانی طور پر انسانی حقوق کی اہمیت بیان کی۔ چاہے وہ حقوق ہمارے اپنے ذات سے متعلق ہوں یا اپنے پروردگار سے، یا ان انسانوں سے متعلق ہوں جو ہمارے ارد گرد زندگی گزارتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور سے کئی سو سال قبل اپنے رسالہ حقوق میں اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کی زندگی میں معاشرتی تعلقات اور مختلف لوگوں کے آپس میں حقوق و فرائض کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ رسالہ آپ علیہ السلام نے املا کرایا یا اپنے دست مبارک سے خود تحریر فرمایا تھا۔ سامعین، رسالہ حقوق میں امام علیہ السلام نے مذکورہ موارد کے علاوہ انسان کے ہر ایک اعضاء و جوارے جیسے زبان، کان، آنکھ، ہاتھ اور پیر کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کہ جس کا ذکر کسی بھی قانونی نظام میں نہیں ملے گا۔ امام چہارم کا ایک لقب سید الساجدین ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کی زینت۔ آپ کو یہ لقب دیے جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ کا روز و شب کا عارفانہ راز و نیاز زبان زد عام و خاص تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کو علو اور مناجات کو رسائی عطا کر دی، جن کی ایک ایک سانس تسبیح اور شکر خدا سے معمور ہے، جن کی دعاؤں کا ایک ایک فقرہ آدمیت کے لیے سرمایہ نجات اور نصیحت و حکمت سے سرشار ہے۔ سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء فبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباغي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسأل أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد الحاجة وأومى فيما عندك رغبة.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، در پر تیرے زمانوں کی ہر شے حقیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے، عظمت کے واسطے سے یہ کرتا ہوں میں سوال، غالب ہے سب پہ ذات تیری رب ذوالجلال، عزت کا تیری واسطہ یا صاحب الکمال، ہر شے میں تیرے جلووں کا ہے نور بے مثال، برتر ہر ایک سے ذات تیری لازوال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے، اسماء پاک کی تجھے حرمت کی ہے قسم، جو ہر طرف ہے اس تیری قدرت کی ہے قسم، تجھ کو تیری ہی نور حقیقت کی ہے قسم، تجھ کو تیری ہی ذات کی عظمت کی ہے قسم، ہر ایک شے میں پر تو اے رب جلیل ہے، عالم تیرے کمال کی بیان دلیل ہے، عالم تیرے کمال کی بیان دلیل ہے، پاکیزہ تر ہے ذات تیری رب ذوالجلال، اول سے بھی ہے پہلے تیری ذات بے مثال، آخر بھی سب سے تو ہے خداوند لازوال، ہر شے میں تیرے نور حقیقی کا ہے جلال، ہر ذرہ جہاں میں تیرا ہی وجود ہے، سب پہ محیط نعمت رب ودود ہے، سب پہ محیط نعمت رب ودود ہے، یا رب تو میرے سارے گناہوں کو محو کر، مسمار جن سے ہو گئے نیکی کے بام در، کرتی ہے نعمتوں کو جو رنج و بلا کا گھر، جن سے کبھی دعاؤں میں آتا نہیں اثر، جن سے نزول ہوتا ہے رنج و ملال کا، ہے دور جن سے لطف و کرم ذوالجلال کا، ہے دور جن سے لطف و کرم ذوالجلال کا، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، ہے واسطہ تجھے تیرے احسان وجود کا، کرتا ہوں عاجزی سے یہ تجھ ہی سے التجا، یا رب تو اپنے قرب کا اعزاز کر عطا، یا رب مجھے بھی بخش شفاعت بھری رضا، مجھ کو ادائے شکر کی توفیق بخش دے، سینے میں اپنی یاد کی تصدیق بخش دے، سینے میں اپنی یاد کی تصدیق بخش دے، یا رب میں تیری ذات سے کرتا ہوں یہ سوال، گھیرے ہوئے ہیں چار طرف سے مجھے وبال، رو رو کے تجھ سے کہتا ہوں اپنے غموں کا حال، ہر بھول چوک بخش دے اے رب ذوالجلال، کرتی رہے جو شکر تیرا وہ زبان دے، رحمت کا اپنی خاص مجھے سائے بان دے، رحمت کا اپنی خاص مجھے سائے بان دے، کرتا ہے تجھ سے عرض یہ ناچار و بے نوا، راضی رہوں اسی پہ مقدر ہے جو میرا، صبر و رضا کے دے مجھے انداز با صفا، یا رب ہمیشہ مجھ کو قناعت کی دے قضا، حد ہی نہیں ہے کوئی تیرے اختیار کی، تقصیر بخش بندے غفلت شعار کی، تقصیر بخش بندے غفلت شعار کی، یا رب تجھی سے کرتا ہے یہ عرض ناتواں، جس پر شدید فاقوں کی گرتی ہوں بجلیاں، جس کا تیرے بغیر نہ ہو کوئی پاسباں، طالب ہو تیرے لطف و کرم کا جو بے گماں، اپنی وفا کی سمت میرے دل کو پھیر دے، جھولی میں میری گوہر رحمت بکھیر دے، جھولی میں میری گوہر رحمت بکھیر دے، جھولی میں میری گوہر رحمت بکھیر دے۔